السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاصله فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. نبوی می علوی فصل بتولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. مزرعے چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ربیع الثانی کا یہ مبارک مہینہ اپنی آب و تاب اور اللہ کے فضل کو اس کے اذن سے عالم اسلام پر اس کا نشر اور اس رحمت کی ضیا پاشیوں کو لٹاتا ہوا، اس کی ضیا اور اس کی کامل کرنوں کو لٹاتا ہوا ہمارے درمیان ہے. اللہ رب العالمین جل والا اپنے فضل کی ہر رمق سے ہمارے ایمانوں کو منور کرے اور ہمیں اس فضل خاص سے متمتع کرے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ قدیمن رہا ہے، اور اجلہ اکابر اہل سنت کہ جن کی تحقیق اور جن کی دیانت، جن کی علمیت، جن کی تقوی پر صدیوں سے علماء اور امت مسلمہ کا ایک اجماع رہا ہے، اور ان پر شریعت مطہرہ کا اور علماء کا دین کے اعتبار سے اعتبار رہا ہے، ان اجلہ علماء نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت و شان، عزت و مقام، آپ کے علم و فضل، آپ کے حسب و نسب، آپ کی خدمات دینی اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے تقوی و طہارت کے عوض جو اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا، اس پر مبسوط تحریرات یا کہیں پر بھی علماء اعلام اور وہ علماء کے جن سے دین کا اعتبار ہے، جب انہوں نے غوث اعظم کا ذکر کہیں صراحتاً نہیں اگر اشارتاً بھی کیا ہے تو اتنے اہتمام سے کیا، اتنے وقار کے ساتھ کیا، اتنی تعظیم کے ساتھ کیا، جس سے دین اسلام میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی اور آپ کے فضل و مقام کی قد و قامت واضح ہو جاتی ہے. 470 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 561 ہجری ایک قول کے مطابق آپ کا وصال ہے. 90 سال 91 سال آپ کی عمر شریف ہے. آپ کی شخصیت مبارکہ پر کلام کرنے کے لیے کئی نشستیں درکار ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی ذات میں محض اپنے فضل سے، اپنے انعام اور نعمت اور اپنے فضل کو ایسے جمع کیا ہے کہ جس کو ایک نشست میں ہم اس کے گویا کے خد و خال اور پہلو کو ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہم آپ کی زندگی میں جو اللہ نے آپ کو نوازا تھا اس کی ایک فہرست بھی اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک طویل مجلس درکار ہے. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. 5ویں صدی ہجری سے لے کر آج جو یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، اس 1000 سال میں آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے غوث اعظم کی زندگی اور مقام پر لکھا، آپ کی پلکیں احترام میں جھک جائیں گی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے اپنے دین کی نصرت اور اشاعت کے لیے اس اپنے محبوب بندوں کو کن فضائل اور انعامات سے نوازا تھا. اور جس دور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہ دور انتہائی علم اور اسلام کے عروج کا دور تھا. 4ویں صدی ہجری اسلام کی صدی رہی، یعنی دور صحابہ کے بعد جو معروضی حالات سے اسلام کے مشن کی اشاعت کے اندر جو رکاوٹیں آئیں، پھر وہی غلبہ اسلام، وہی جہاد فی سبیل اللہ، وہی ہر طرف کلمہ توحید کی گونج و صدا ہمیں دور صحابہ کے بعد جس صدی میں نظر آتی ہے اس کو 4ویں صدی ہجری کہتے ہیں. اور یہ اسلام کی فتوحات، اسلام کے پھیلنے کا ایک اور آغاز، اور جو پہلے صحابہ اکرام دے چکے تھے اس کو منضبط، مضبوط، مربوط اور اس کو محفوظ کر کے آگے اقدام کرتے ہوئے اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو بصورت تبلیغ اور جہاد کی ابتدا دوبارہ جو ہو رہی ہے یہ 4ویں صدی ہجری میں ہو رہی ہے. اسی میں حضرت محمود غزنوی آ رہے ہیں، اسی میں جلہ صوفیہ آ رہے ہیں، ادھر ہی تاتاریوں کا فتنہ ہو رہا ہے، اور تاتاریوں کے مقابلے پر علماء، مجاہدین، صوفیہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسے آتا ہے کہ جو اسلام کو گرانے آئے تھے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی نسبت سے انہی کے دلوں کے اندر ایمان کو منور کر دیا. تو اگر آپ 4ویں صدی ہجری کو دیکھیں تو یہ اسلام کے عروج کی ہے. اس زاویے سے اگر حضرت غوث اعظم کو پڑھیں تو وہ ایک انقلابی موضوع ہے کہ جس صدی میں آپ آئے اور جس 100 سال میں آپ آئے اس میں کتنے قدور علماء اس دور میں موجود تھے. جس میں ایک ہی ہستی کا نام لیتا ہوں جیسے حجت الاسلام امام غزالی خود موجود تھے، اور 505 ہجری کے قریب آپ کا وصال بنتا ہے، اور حضرت امام ابو القاسم القشیری اس دور میں موجود ہیں، قاضی ایاز صاحب شفا اس دور میں موجود ہیں، امام بغوی اس دور کے اندر موجود ہیں، اس خطے کے اندر داتا صاحب رحمہ اللہ بھی موجود ہیں، کیونکہ 465 ہجری یہ لگ بھگ کا جو دور ہے، جو 400 سے چل رہا ہے 465 کے درمیان تک کا یہ دور، یہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور مبارک ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ 470 ہجری حضرت غوث اعظم کی ولادت ہے، اور اس کے 5 پہلے حضرت داتا صاحب نے وصال فرمایا. گویا کہ ہر طرف اہل اللہ کا غلبہ رہا، اور وہ چیز جو دور صحابہ کے اندر نظر آتی ہے وہ تتبع کے اندر ہمیں پھر 4 ہجری میں نظر آتی ہے. ادھر سے تاتاریوں کا بھی ایک زور رہا، قبلہ اول پر حملہ ہو گیا، سلیبیوں نے ایک بڑی طاقت جمع کر کے قبلہ اول کو فتح کیا، اپنے زیر نگو کیا اپنے زوم میں، اور پھر اس خطے کی طرف عرب کے یہ سارے علاقے اور افریقہ کے سارے علاقے جہاں اہل ایمان تھے بڑی بے دریغ انداز میں اور بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے کشت و خون کو بہایا گیا، اور پھر اس عراق کے اس علاقے کی طرف عرب کے علاقے کے اندر جو بظاہر بدعملی، نوجوانوں کے اندر دین سے بے اعتمادی، جس طرح الحاد آج پھر آ گیا ہے، اس دور میں فتنے بھی بڑے زوردار کھڑے ہوئے، جس کی جھلک آج ہم اقلیات کے طور پر ملحد ایتھسٹ یہ جو دیکھ رہے ہیں، اس کے بانیین جنہوں نے اس فتنے کو جنم دیا یہ اس دور کے اندر موجود تھے، اور بڑے تم طراق انداز سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک شبہات اور ان کے دلوں سے ایمان کے یقین کی اس عمارت کو دمک کی طرح وہ چاٹ رہے تھے، اور یقین کم ہونے کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ جہاد ختم ہو گیا اور خدمت دین کا جذبہ ختم ہو گیا، مدارس خالی ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئی. اس فکر کے اندر جہاں دیگر اکابر نے کام کیا ہے، غوث اعظم کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا. ان تمام باطل تحریکوں کا آپ نے علمی مقابلہ بھی کیا، اور جو امت رشتہ توڑ کر حضور سے نکل چکی تھی ان نوجوانوں اور اس امت کے دل میں دوبارہ توحید اور رسالت کی محبت کو پیدا کر کے دین کی طرف لے کر آئے. یہ گویا کہ ایک لمبا سبق ہے جس کو ہم اپنے دور کے اندر، یعنی جیسے جیسے آگے وقت ملے گا، ہم گویا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی زندگی پر، آپ کی انفرادی زندگی کے اندر، کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک. بنو عباس کا یہ بظاہر خلفاء کا دور تھا، یہ بھی آپ دیکھیں، بنو امیہ کا دور گزر چکا تھا، بنو عباس کا تھا، لیکن بنو عباس اپنی عیاشیوں کی بنا کے اوپر آخری ہچکولے لے رہی تھی ان کی حکومت، یہاں تک کہ غوث اعظم کی اس 90 کی زندگی کے اندر 5 خلفاء تبدیل ہوئے ہیں، اور بغاوتوں کا سلسلہ رہا، ریوز بڑی تیزی کے اندر داخل ہو رہی تھی، اور تاتاریوں کو راستہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ریوز دے رہا تھا. آپ بغداد کی تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہلاکو خان کا ادھر آنا کس کی ایما پر تھا. تو یہ گویا کہ جہاں میں نے یہ کہا کہ یہ اسلام کی ایک انقلابی صدی تھی، وہیں پر اگر یہ شخصیات اسلام کی مدد کے لیے اللہ پیدا نہ کرتا تو پھر زمینی طور پر کفر اور اسلام دشمن بڑے طاقتور انداز میں عسکری طور پر، لاؤ لشکر کے طور پر بھی میدان میں موجود تھے، اور مکالمے کے طور پر علم منطق کا ایجاد ہو رہا ہے، علم فلسفہ آ رہا ہے، اور اس میں اسلامی عقائد کے خلاف اقلیات اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں لائے جا رہے ہیں، ایمان کے مقابلے میں شک کا دور دورہ ہو رہا ہے. تو یہ امام غزالی ہیں، یہ حضرت امام رازی ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جہاں عسکری طاقت کے مقابلے میں نوجوانوں میں جذبہ جہاد کو زندہ کر کر ایک اسلامی فوج بصورت بدر و حنین کا پرتو بنا کر کھڑا کیا، وہیں پر تبلیغ و تاثیر کے ساتھ نوجوانوں کے دلوں کے اندر عشق الہی اور عشق رسول کے جام انڈھیلے. جو سجدوں سے بھاگ چکے تھے اب ان کی جبینیں سجدوں سے اٹھتی نہیں تھی. جہاں زہد و تقوی کا یہ مقام تھا، مسجدیں بھر گئی اور مدارس بن گئے، وہیں پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ان ہستیوں کا یہ تھا کہ اس دور میں بڑے بڑے اسلام دشمنوں کے ساتھ علمی مناظرہ، علمی مکالمہ، چاہے بصرہ کی سرزمین پر ہو، چاہے کوفہ کے اندر ہو، چاہے ماور نہر کے اندر ہو، گویا کہ شش جہاد، یعنی ہر جہت سے اور ہر جگہ سے گویا کہ اسلام پر حملہ ہو رہا تھا. اور ان ہستیوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ ہر محاذ میں صف اول میں آ کر اسلام کا جھنڈا بھی سنبھالا اور اسلام کو ان فتنوں سے بھی بچایا. اور آج کیونکہ جو غوث اعظم کو پڑھتا ہے تو وہ آج کے فتنوں کو دیکھ کر اس حوالے سے پریشان تو ضرور ہوتا ہے کہ جناب کہ نوجوانوں کو علم کے نام پر، یا جناب دنیاوی اور اصلی ترقی کے اعتبار سے ان کو جھانسا دے کر ان کے دلوں کے اندر ایمان، ایقان، تسلب، اخلاص، توکل یہ کم کیا جا رہا ہے، تو یقیناً جس طرح آج اقلیات فکر غامدیت کی صورت میں، انکار حدیث پرویز کی صورت میں، یہ سارے ملعونین جو آج نظر آ رہے ہیں یہ اس گندگی کے چھیٹے ہیں، لیکن غوث اعظم جس دور کے اندر تھے، اس گندگی کے بانی اس دور میں تھے، تو غوث اعظم کو پڑھنے والا ان سے نپٹنا بھی جانتا ہے اور خدا اس کو استقامت بھی دے دیتا ہے۔ تو میں صرف آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا کر رہا ہوں کہ غوث اعظم کو اس طرف سے بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، کرامات اور وہ عظمتوں کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی ذاتی زندگی کو اس اعتبار سے پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ طلباء کو میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی فکری اور آپ کی فکری منہج کو آپ پڑھیے، جس میں گویا کہ بندہ اتارو چڑھاؤ کے اندر دنیا ظاہری حالات سے وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ظاہری حالات کو اپنے سامنے کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اگر اس کے سامنے حالات بہت زیادہ سازگار ہوتے ہیں تب بھی وہ خدا سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے لیے آزمائش نہیں ہے، اور کہیں پر تنگ ہو جاتے ہیں تو تب بھی مسکرا کر کہتا ہے یہ خدا کا دین ہے، ان فتنوں سے یہ رکے گا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورۃ النساء۔ اب دیکھنا آج تک یہ آیت ہم کس کے لیے پڑھ رہے تھے اور یہ آیت ہے کس کے لیے؟ یہ پوری جو میں نے تمہید باندھی ہے، جس میں اور آپ اپنے باپ دادا، نانا، نانی، برادری، کھانا پینا، اسٹیٹس سب بھول گئے اور صرف محی الدین کا بغداد یاد آ گیا، اور وہی بغداد سے پھر نجف پہنچے، اور نجب اشرف سے پھر مدینہ پہنچے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ دیکھیں میرے دوستو بزرگ، یہ جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا سادہ سا معنی یہ ہے، یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں میرے بڑے بھائیوں بزرگوں اور میری بیٹیوں اور ماؤں بہنوں، سنو، عربی زبان کے اندر کسی بات پر سننے والے کو ہوشیار کرنے کے لیے، جیسے آپ کبھی کوئی اہم بات کرتے ہیں نا اپنے دوست سے، غور سنو، غور سے دیکھو، ارے بھائی خبردار ہو جاؤ، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جناب جتنے سنجیدگی اور جتنے گویا کہ حیا سے یہ بات کر رہا ہے تو بات بہت قیمتی آنے والی ہے۔ تو اللہ نے اسی اللہ کے کلام نے اپنے محبوبوں کی قدر لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے اہل عرب کے اسی لہجے اور دنیا کے اسی بول چال کی رعایت کرتے ہوئے ڈائریکٹ نہیں فرمایا اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، فرمایا نہیں، فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ، دماغ خالی کرو، دل سے نکالو سب کو، دماغ سے سب کو نکالو، تمہارا رب کہہ رہا ہے خبردار۔ اب میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایسے لوگ ہیں جس کو دنیا کے جھمیلے اور دنیا کی ہرس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، دودھ کے اندر ناپاکی کا ذرہ نہیں ڈالا جاتا۔ تو خدا اس لیے پہلے کہتا ہے میرے دوستوں کو سننے آئے ہو خبردار، اللہ، یہ حرف تنبیہ ہے، اٹینشن کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، غفلت اتارو، سیریس ہو جاؤ، سنجیدہ ہو جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، خدا کہہ رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے محبوبوں کے لیے۔ اندازہ لگائیے اولیاء کا مقام، فرما الا، یہ طرز کلام کو بھی دیکھیں آپ، یہ رب کا کلام ہے، کوئی حرف کوئی ورڈ فضول نہیں آیا، ایک ایک میں ہدایت صبح ہوئی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں کہتا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف و غم نہیں، کہنا یہی چاہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بندوں کو ان کی قدر بتاتا ہے کہ ان کا ذکر غفلت سے نہیں سنا جائے گا، لاپرواہی سے نہیں سنا جائے گا، وہ میرے محبوب ہیں، تم میرے بندے ہو، اللہ خبردار ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ ہے، جو ہمارے دوست ہیں۔ آپ انداز دیکھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ان کی قدر دیکھیں آپ، فرما اللہ خبردار، انا اولیاء اللہ ہے، خبردار، انا بے شک۔ اور یہ انا، آپ طالب علم جانتے ہیں کہ پورے اس جملے سے شک اور وہم کو ختم کرنے کے لیے یہ حروف مشبہ میں سے انا و انا لایا جاتا ہے جملے کو مؤکد اور تاکید کے لیے، مولا تیرا قول تو ایسی تاکید ہے، اس کو مؤکد کرنے کی کیا ضرورت؟ تو جواب یہی آئے گا، تمہارے وہاں کسی کے لیے عزت دینے کے لیے اور اس کے مرتبے، مرتبہ میرے بڑے بھائیوں، تو مرتبہ ان کے ذکر کا بھی احترام اگر ہوگا، ان کی ذات تو ذات، ان کی باتیں بھی اتنی قدر والی ہے کہ خدا کہتا ہے جب وہ آ جائیں سامنے، ہائے ہائے نمودار ہو جائیں، تو وہ تو مقامی آلہ ہے،
اللہ فرماتا ان کی باتیں بھی کرو تو اللہ خبردار انا بے شک اولیاء اللہ ہے جو اللہ کے دوست ہیں. ایک ہے فزیکل ان سے ملنا, ایک ہے صرف ان کا نام آنا, خدا کی قدرت کی زبان ان کے ناموں کے احترام کو بیان کرنا. جو ولی سامنے ہو آئے ہائے تو پھر اس کی عزت اور حیثیت, ان کے نام ان کے تذکرے کی حیثیت, کوئی عامیانہ لفظ نہیں. اور یہ کوئی چھوٹا نہیں کہہ رہا ہے بڑے کے لیے, یہ رب العالمین احکم الحاکمین کہہ رہا ہے, یہ رب الارباب کہہ رہا ہے, یہ رب کہہ رہا ہے. یہ عزت اسی نے دی ہے, لیکن اپنے دین کا ایسا محبوب بنایا, فرما میں قدر نہیں بناؤں بتاؤں گا تو تم ان کی قدر کیسے کرو گے. فرما اللہ آئے آئے, اس سے ایک لفظ آگے نہیں چل سکتا بندہ. اگر بندے کے دل میں خوف خدا اور آنکھوں میں شرم نبی ہو تو اسی پر بندہ ہل جاتا ہے. اللہ خبردار انا بے شک, کوئی اس میں شک نہیں لانا. خدا کے بندے ہو کوئی شک نہیں, کوئی وہم نہیں, کوئی اس کے خلاف ذہن کہ یہ کوئی جذباتی بات, یہ کوئی ایسی معاذ اللہ علیہ اعوذ باللہ ڈرامائی بات, یا ایسی چل چلاؤ کی بات. اللہ کہتا انا بے شک ایسا کچھ بھی نہیں. اولیاء اللہ ہی جو اللہ کے دوست ہیں, لا خوف علیہم, جس دن سب کانپ رہے ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. مولا وہ کون تیرے دوست ہیں؟ فرما الذین آمنوا, جو مجھ پر ایمان لائے ہیں. اور ایمان لائے ایسے کہ اب ایمان پہچانا ہی ان سے جاتا ہے. ہاں اب ایمان تو لکھا ہوا نظر آتا نا, آمن تو باللہ ہی, لیکن یہ پہچانا جائے گا پھر ان سے. جب تک ان کی زندگی کا طرز نہ ہو تو وہ ایمان ہی کامل نہیں. تو فرما الذین آمنوا, یہ وہ ہیں جو مجھ پر ایمان ایسے لائے کہ اب ان کا شکل ایمان کی علامت بن گئی, ان کا ذکر علامت کی بن گئی. ہائے ہائے, ایسا کہ نام غوث پاک کا لو اور دل میں خدا کی توحید کا رسانا شروع ہو جائے. نام غریب نواز کا لو, نام حضور داتا صاحب کا لو, اور دل یاد الہی سے جھوم رہا ہو. تو فرمایا وہ ہیں جن سے میں پہچانا جاتا ہوں. کیونکہ ولی کا معنی کیا ہے؟ قریب کے. اولیاء اللہ قریب, قریب کے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ قریب کو. اب قریب کا کیا معنی, قریب کا معنی کیا ہے؟ قریب تو اس سے ہوتے ہیں جو کہیں پر بیٹھا ہو, اور اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں یہاں قریب کا معنی تعارف ہے. فرمایا یہ میرے قریب کیسے ہیں؟ فرمایا پہچانا ان سے جاتا ہوں. بزرگ سمجھاتے ہیں نا بڑی پیاری بات, فرماتے اولیاء اللہ, اللہ کے ولی, مضاف مضاف الیہ. اس کو سمجھاتے ہیں جیسے بیت اللہ, اللہ کا گھر, مضاف مضاف الیہ. بیت کی معنویت, گھر کی, گھر اگر یہ کہا جائے یہ میرا گھر ہے تو ذہن میں جواب مانا کیا آئے گا؟ یہاں رہتے ہیں. لیکن یہ کہا جائے گھر میرا ہے, رہتا نہیں ہوں, تو اگلا کہے گا بنایا کیوں؟ کیونکہ گھر بیت کی معنویت سکون, سکونیت کی دلیل ہے اس کے رہنے کی. اب بیت اللہ, اللہ کا گھر, مولا تو رہتا ہے, وہ تو رہنے سے پاک ہے, تو پھر بیت اللہ کیوں؟ فرما رہتا نہیں ہوں, جانا یہیں سے جاتا ہوں, پہچانا یہیں سے جاتا ہوں. تو جو نسبت تعارف کی بیت اللہ میں ہے وہی ولی اللہ میں ہے. کیونکہ بیت بھی ذات کے قریب ہوتا ہے, اور ولی ہے ہی معنی قریب, قرب کا معنی تعارف کے ہوتا ہے. فرمایا ولی اللہ, فرمایا شریک نہیں ہے, محبوب ہیں, پہچانا ان سے جاتا ہوں, پہچانا ان سے جاتا ہوں. اور کن سے پہچانا جاتا ہوں؟ فرمایا الذین آمنوا, جن کے عقیدے درست ہوتے ہیں, جس کا ترجمہ ہے وہ اہل سنت ہوتے ہیں, وہ اہل سنت ہوتے ہیں. اہل سنت کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوتا. کیونکہ الذین آمنوا, ایمان کی صحیح تعبیر اہل سنت ہے. ایمان کیا ہے؟ جو جو اللہ نے ماننے کے لیے کہا ہے اس کو اسی درجے میں ماننا. وہ بیلنس ماننے کا دعویٰ تو کئی لوگ کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی شکل میں بیلنس اور جیسا ہونا چاہیے وہ کہاں نظر آتا؟ اہل سنت میں. تو ایمان کی تعبیر اہل سنت, اہل سنت کی تعبیر ایمان. فرما اس لیے کہا گیا کہ بد مذہب ولی نہیں ہو سکتا, بد مذہب ولی نہیں ہو سکتا.
خارج اہل سنت ولی نہیں ہو سکتا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں کون ہیں؟ جو صحیح العقیدہ ہیں, کانوا یتقون, اور متبع سنت اور میرے کلام کے پابند, اور ظاہر و باطن سے مجھ سے ڈرنے والے, میرے ہر حکم پر عمل کرنے والے. اگر کبھی ان سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً نادم و شرمسار ہو کر تڑپ کر مجھ سے معافی مانگے, تو پھر میں خوش ہو کر کہتا ہوں کہ پہلے تو تو درجے میں نیچے تھا, لیکن جس تڑپ سے مجھ سے بھیک مانگا ہے نا, اب میں نے تجھے اور اونچا کر دیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, آگے سنیے اللہ مزید کہتا ہے, لہم البشرا, ان کے لیے بشارت ہے. یہ دیکھو نا, غوث پاک کو ہزار سال ہو گئے, ان کے لیے بشارت ہے. بشارت کا معنی منہ مسوڑنا نہیں ہے, منہ لٹکانا نہیں ہے. بشارت کا معنی ہے, واہ بھائی واہ, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, نعرہ غوثیہ. یہ ہے بشارت. فرمایا جس کی واہ واہ ہو, یہ کیونکہ بشارت کا معنی کیا ہے کہ لوگوں کے دل میں قدر ہو, جب قدر ہوگی تو منہ لٹکے گا یا خوش ہوگا. پھر جب محبت بڑھے گی تو کچھ وہ دوستوں کو بھی جمع کرے گا کہ آج میرے محبوب کا جشن ہے, تو پھر ایک گیدرنگ لگے گی. کہتے ہیں گیارہویں شریف کا جواز کیا ہے, میں نے کہا لہم البشرا. کہتے ہیں عرس کی اصلیت کیا ہے, میں نے کہا لہم البشرا. جس کو خدا, جس کے لیے خدا بشارت رکھتا ہے, تو بشارت پتا کیسی چلے گی, جب اس کا ذکر ہوگا. اس لیے تو فرمانا ان اللہ حب عبدن, بخاری میں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, دعا جبرائیل, جبریل کو بلاتا ہے, فرمائیں میں احب فلاں, اے جبرائیل, مختلف الفاظ ہیں حدیث کے, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, جبریل تو بھی اس سے محبت کر. جبریل بھی محبت کرتے ہیں, غور کر رہے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے آسمانوں پر اعلان کرو, آسمان پر اعلان ہوتا ہے. فلاں بندہ جو ہے نا, ابھی تک اس کو کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن جب رب محبوب بنا لیتا ہے تو رب اس کا اعلان کرواتا ہے. پتا چلا ولیوں کے ذکر سے شرک نہیں ہوتا, ان کا اعلان تو رب خود کر رہا ہوتا ہے. اب لوگوں کو گھبراہٹ بھی یہ لگی ہے کہ آپ نے بینر کیوں لگایا. ہم نے کہا ہم نے تو چھوٹا سے بینر لگایا, اللہ تو ان کا اعلان زمین آسمان میں جبریل کی زبان سے کرتا ہے. فرمایا جا کر اعلان کرو, ینادی جبریل اہل السماء, جبریل آسمان والوں پر اعلان, او جو فلاں ہے نا, ہاں کہا وہ فلاں بستی میں, کہا کہ اللہ کا محبوب ہے, وہ اللہ کا محبوب ہے. فرمایا آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے, پھر وہ زمین پر, اللہ چھوڑتا نہیں, زمین پر بلاتا. فرمایا زمین پر اعلان کرو. اور اس حدیث کا آخری جملہ میرے دوستو یہ ہے جو بخاری مسلم کے اندر ہے کہ ثم يعضع له القبول في الارض, جبریل اس وقت زمین سے اٹھ کر اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بلا تشبیہ, کہ جب زمین پر قیامت تک کے لیے اس کی مقبولیت کا جھنڈا گاڑ دیں. کہتے ہیں گنبد کیا ہے, میں نے کہا مقبولیت. کہتے ہیں عرس کیا ہے, اردو سمجھتے ہیں, مقبولیت سمجھتے ہیں, نرم کریں گے تو ذائقہ جائے گا اس کا. کہتے عرس کیا ہے, میں نے کہا مقبولیت. کہتے گنبد کیا ہے, میں نے کہا مقبولیت. کہا اس کا نعرہ کیا ہے, کہہ رہے کہ مقبولیت. کہہ رہے کہ یہ کیوں ہے, میں نے کہا مجھے کیا پتا, اللہ کرواتا ہے. اور فرمایا ثم يوضع له القبول, اس کی مقبولیت. قبول, قبول کا معنی کیا, مقبولیت. جس کی واہ واہ سنیں گے تو بندہ اس کو قبول کرے گا. لوگ کیوں جا رہے ہیں غوث کی طرف, اللہ فرماتا ہم اس کو قبول کر, لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو قبول کریں. ثم يوضع له القبول, قبول فی الارض, اس کے نام کی مقبولیت اور اس کی طرف اٹریکٹ, کشش ہم خود اس کے لیے بنا دیتے ہیں, کیونکہ لوگ اس کے پاس نہیں جاتے, لوگ ہمارے پاس آتے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کیوں, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وہ میرا حزب ہے, میری جماعت ہے. حزب اللہ جماعت, جماعت میں افراد ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, عہدے ہوتے ہیں. تو اگر اس کو دوسرے انداز میں سمجھیے آپ, اولیاء حزب اللہ میں سے, اللہ حزب عربی زبان میں تنظیم کو کہتے ہیں, جماعت کو کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی, جماعت اصل میں ہوتی تو قائد کی ہے, لیکن نیچے کارندے لوگوں کو اس کی طرف لے کر آتے ہیں, اور اس کارندے اور کارکن کی توہین اس کی توہین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آتا وہ اس کے دفتر میں لیکن پہنچتا اسی کے پاس ہے, آتا وہ اس کے پاس ہے, علاقے میں ہر جگہ دفتر بن جاتے ہیں, وہ خود تو کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے, لیکن جو اس کے پاس آتا ہے وہ اسی کے پاس آتا ہے. جو اس کے اس نمائندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اصل میں اسی کے ہاتھ میں دیتا ہے. تو بلا تشبیہ یہ حزب اللہ جو اللہ نے سورہ مجادلہ میں 28 پارے میں فرمایا اللہ کی جماعت, اور یہ کون ہے جی اولیاء, وہ اس کی جماعت کے رکن ہے. جو ان سے جڑا وہ خدا سے جڑا, جو ان کے پاس آیا وہ خدا کے پاس آیا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا غوث پاک کا جھنڈا کیوں لگایا اور غوث پاک کے نام پر لیٹرن کس کیوں کی. میں نے کہا جس کی تنظیم میں ہو جھنڈا بھی اسی کا لگاؤں گا, کیونکہ جھنڈا لگا کر بتا رہا ہوں کہ کس کی تنظیم میں ہو. توجہ ہے, ہنسنا نہیں, قرآن ہے یہ. آپ شاید سمجھ رہے ہیں مجھے فضول لفاظی کی عادت نہیں, یہ قرآن ہی کو ہم واضح کر رہے ہیں. قرآن میں موجود ہے الا ان حزب اللہ المفلحون. اللہ فرماتا ہے زمین پر دو تنظیمیں آپس میں نبرد آزما ہیں, حزب اللہ حزب الشیطان. حزب اللہ اللہ کی جماعت, حزب الشیطان شیطان کی جماعت. لیکن اللہ پورا ذکر سورہ مجادلہ, سورہ مجادلہ 28 پارے میں مجادلہ مجادلتن, یہ باب مفالہ ہے جس میں جانبین سے دو طاقتیں جھگڑا کر رہی ہیں, ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت, جھگڑا ہو رہا ہے. اب اللہ اس سورت کو ختم کرتے ہوئے ساری بات کرتا ہے اپنے محبوبوں کی, پھر کہتا ہے خبردار الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, جاؤ کچھ بھی کر لو جو میری جماعت ہے کامیاب وہی ہوگی. تو غوث کی کامیابی یہ رب کے دین کی کامیابی ہے, غریب نواز کا نام یہ رب کے دین کا نام ہے. یہ عجیب بات ہے, مانتے قائد کو ہے, جو لے جا رہا ہے اس کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں. ابے وہ شریک نہیں, وہ نمائندہ ہے, وہ ملے گا ضرور لیکن ملے گا اسی کے ذریعے. ورنہ حزب اللہ کی معنویت کیا ہے, جماعت کی معنویت کیا ہے, سمجھ رہے ہیں جماعت کی معنویت کیا ہے. مجھے بتائیں آپ جس جماعت کے ساتھ ہوں اور اس جماعت کا کوئی اصل قائد کو آپ نے نہ دیکھا ہو, لیڈر کو آپ نے نہ دیکھا ہو, لیکن جو اس کا نمائندہ آپ کے پاس ہے, محبت آپ کو اس قائد سے ہے, تو آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. چوم رہے اس لیے اس کے ہاتھ ہے لیکن لذت اس کے ذکر کی پاتے ہیں, جاتے اس کے پاس ہیں لیکن مراد میں وہاں پہنچتے ہیں. توجہ ہے, تو یہ ہے حزب اللہ. تو اولیاء غیر اللہ نہیں ہوتے, من اللہ ہوتے ہیں, واسل اللہ ہوتے ہیں. وہ من دون اللہ نہیں ہوتے, وہ من اللہ ہوتے ہیں, واسل اللہ ہوتے ہیں. من دون اللہ اور غیر اللہ یہ حجاب ہیں جو خدا سے دور لے جائیں, ولی اللہ تو قریب ہیں. جب وہ خود قریب ہے خدا کے تو اس کے قریب آ کر ہم کہاں دور ہوں گے, ہم بھی قریب ہی ہو جائیں گے. تو یہ میں صرف کون سا, اب آئیے قرآن کی اس آیت کی طرف. اس کا معنی جو حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, اللہ فرماتا دنیا و آخرت میں ان کی واہ واہ ہے. اور کیسی واہ واہ, ابھی ہم قرآن پڑھیں گے, ان کی واہ واہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ فرماتا یہ منصب دینے کے بعد ہم نے دیا ہے, ہمارا کہا ہوا بدلتا نہیں. لوگ کہتے جی غوث پاک کا عرس ہو رہا ہے, واہ واہ, تو رب کہتا کیوں نہیں, ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہمارے اس بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے. لوگ تین دن کے بعد باپ کو بھول جاتے ہیں, ہزار سال ہو گئے غوث اعظم کا نہ بھولے, کہہ لگے جی بڑی بات ہے, اللہ کہتا کیوں بڑی بات نہیں ہوگی, ہم نے جو بشارت دی ہے, اور اللہ کہتا بڑی بات کیوں نہیں ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہمارے اس بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ لوگ اس کو دل سے پیار کرتے ہیں. اب آئیے, یہ پوری میری تقریر مس یوز نہ ہو جائے, ایک جعلی دو نمبر بہروپیے پر خالص یہ جو تقریر ہے میری اور آپ کے لیے, اس سے مراد کون ہے, حزب اللہ کون ہے, کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بندہ خدا تک پہنچتا ہے, جو ساری میں نے تقریر کی. اب مس یوز نہ ہو جائے, مس یوز نہ ہو جائے, بندہ نکما ان کا ترجمان بیٹھا ہو کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن, اقبال نے ادھر بھی اشارہ کیا, توجہ ہے. اب آپ دیکھیے یہ الا ان اولیاء اللہ, پہلی بات تو یہ کہ آیت صحابہ کے لیے, سمجھ رہے میری بات آپ, الا ان اولیاء اللہ, خبردار بے شک میرے جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں. یہ کون ہے, یہ ہمارے بزرگ جو ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے, غوث اعظم داتا صاحب یہ ہیں, لیکن اصل میں یہ نہیں, یہ ان کی وجہ سے ہے. جب قرآن اتر رہا تھا, جب قرآن اتر رہا تھا تو ہمارے مشائخ اس وقت موجود تھے نہیں, اکثر نہیں تھے. اس وقت کون موجود تھا اور کس نے نبی کے ساتھ ایسی وفاداری دکھائی تھی, کس نے اللہ کے ساتھ ایسی پکی یاری دکھائی تھی کہ رب کا کلام بھی کہے او یہ تو میرے ایسے دوست ہیں,
ایسے دوست ہیں ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہے. وہ کون تھا سامنے؟ وہ ابو بکر صدیق تھا, وہ سیدنا عمر تھے. میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا, پھر میں آپ کے ذہنوں پر دستک دے رہا ہوں. یہ قرآن ہے, قرآن غوث پاک کے دور میں نہیں اترا, قرآن داتا صاحب کے دور میں نہیں اترا, قرآن آج نہیں اترا. قرآن جس دور میں اترا اسی دور کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے پہلے. اور وہ کون مخلص تھے جن کو خدا اپنا دوست کہہ رہا ہے؟ وہ جماعت صحابہ تھی. جب ایک ولی جو ان کے نقش قدم پر چل کر ولی ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی جملہ نہیں سنتا, تو نے سیدنا معاویہ کے خلاف کیسے جملے سن لیے؟ تو نے سیدنا ابوبکر عمر و عثمان و علی کے خلاف جملے کیسے سن لیے؟ اصل سن رہے ہو میری بات؟ میرا سننی کب تو جاگے گا؟ یا الا ان اولیاء اللہ, یہ آیت کے خبردار جو میرے دوست ہیں ان پر کوئی خوف و غم نہیں, یہ اصل میں جماعت صحابہ کو خطاب ہے. یہ خطاب سن لیجئے. میں نے یہ بات میں کیا لیا عزب اللہ, یہ بات ایک جگہ پر کرنے کا شرف حاصل ہوا. ایک پیر صاحب تھے, مجھے بار بار فون کرتے رہے, کہہ لگے ساری رات میں تیرا یہ جملہ سن کر خوش ہوتا رہا. کیا تو نے بات کر دی یار, بات تو نے زبردست کی, ذہن کبھی ادھر نہیں جاتا. میں نے کہا حضور ہم تو آپ کے خادم ہیں, بات تو یہی ہے نا کہ یہ آیتیں گنبد والے بزرگوں کے لیے بعد میں ہیں, اصل میں تو یہ صحابہ کے لیے ہیں. کیونکہ قرآن جب اتر رہا تھا ہمارے شجرے کے اکثر بزرگ اس وقت نہیں تھے, صحابہ تھے. تو خدا نے اولیاء اللہ ہمارے ان بزرگوں کو ان کی نسبت سے کہا ہے. اصل میں جو اولیاء اللہ کہا ہے وہ جماعت صحابہ کو کہا ہے. اس لیے امت کے سب سے بڑے ولی صحابہ ہوتے ہیں. توجہ ہے. اب آئیے سیدنا عمر کے پاس. سیدنا عمر یہ آیت لے کر حضور کے پاس پہنچے. اب ہماری تقریر مس یوز نہ ہو جائے, اب اس کا صحیح کانسیپٹ, صحیح انٹرپریٹیشن, صحیح اس کی تشریح, صحیح اس کا مرکزی عنوان اور اس کا جو میسج ہے اس کو سنیے. میری بہنیں بھی سنیں, بھائی بھی سنیں, آپ کو پھر میں کو تقریر, آپ اس تقریر کے بعد مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں بنے گی کہ میں ایک ایک کا نام لوں کہ یہ فراڈی ہے اور ایک ایک کا نام لوں یہ ٹھیک ہے. یہ حدیث آپ کو خود بتا دے گی کہ آپ کو خود پتا چل جائے گا گرد و نواح کے اندر ہی کہ آپ کے قریب بھی ایسے اولیاء گھوم رہے ہیں جن کو آپ پہچان نہیں رہے. یہ حدیث آپ کو بتا دے گی. اب آپ دیکھیں سبحان اللہ, یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے, ابو داؤد شریف ہے, نسائی شریف میں بھی حدیث ہے. ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر یہ آیت لے کر حضور سے پوچھنے گئے ہیں. اللہ اکبر, جس پر قرآن اترا اس سے پوچھ رہے ہیں رب نے کس کے بارے میں کہا ہے, رب نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ اب ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بالانبیاء ولا شہداء يغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمکانہم من اللہ تعالی. حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کے کچھ برگزیدہ بندے, نیک بندے ایسے ہیں, ہیں وہ نیک بندے لیکن وہ نبی نہیں ہیں, پہلے کہہ دیے. ہیں وہ اللہ کے محبوب, محبوب تو انبیاء سب سے زیادہ, لیکن یہاں پر کلیئر کر دی, یہاں جو اللہ ان اولیاء کہا جا رہا ہے نا تو حضور فرما رہے ہیں, فرما اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, قیامت کے دن انبیاء شہداء بھی بارگاہ الہی میں ان کا مقام دے کر واہ واہ کریں گے, رش کریں گے, مولا یہ کون ہے, مولا یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر کو رسول اللہ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم, حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ لوگ جو نبی بھی نہیں ہیں اور شہید بھی نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا ہے کہ ان کو اتنی عزت اللہ قیامت کے دن دے گا کہ انبیاء جیسی جماعت ان کو دیکھ کر رشک اور واہ واہ کرے گی, شہداء جیسی جماعت ان کو دیکھ کر رشک اور واہ واہ کرے گی. تو حضرت عمر آگے بڑھ کر کہنے لگے من ہم تخبرنا من ہم, حضور بتا دیں ذرا کھول کے وہ کون ہے؟ تو سرکار کہتے وہم, ہائے ہائے ہائے, وہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کی خاطر ہے، نہ رشتہ داری نہ مال کے لین دین کی وجہ سے. جو اللہ کہا گیا فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کو خدا اتنی عزت دے گا کہ انبیاء بھی واہ کریں گے. تو حضرت عمر نے کہا ان کا کیا عمل ہے جو خدا نے ان کو اتنا رتبہ دے دیا؟ فرما ان کا عمل یہ ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت رشتہ داری کے لیے کرتے ہیں کہ بلڈ ریلیشن ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کاروباری تعلق ہے. فرما ان کے نزدیک یہ دونوں چیز کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھے گی. ان کے نزدیک حیثیت کیا ہوگی؟ فرما صرف وہ اللہ کے لیے، کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ والوں کی باتیں کرتا ہے، تو اس لیے اس سے محبت کریں گے. اب آپ دیکھیے میرے دوستوں، آگے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا اموال یتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلی نور. حضور فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، نہ رشتہ داری اور نہ مال کے لین دین کی وجہ سے. اللہ کی قسم، حضور قسم اٹھا کے کہتے ہیں فواللہ، حضور قسم اٹھاتے ہیں، حضور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور. عمر وہ کیسے ہوں گے؟ فرما ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. لا یخافون اذا خاف الناس، عمر اس دن لوگ ڈر رہے ہوں گے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. ولا یحزنون اذا حزن الناس، اس دن لوگ غم کر رہے ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا ان کو. وقرا هذه الايه، پھر حضور نے آیت پڑھی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس حدیث پاک نے واضح کیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک محبت کا معیار کسی سے پیار کی کوئی وجہ ہوتی ہے. نا میرے بزرگوں، میری بہنوں، ماؤں، کوئی محبت اور پیار کی وجہ ہوتی ہے، احترام کی وجہ ہوتی ہے. ہمارے وہاں، ہمارے دنیا میں پیار کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، پیار کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، میرا مال کا ان کے ساتھ، انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے. فرمایا یہ دونوں نہیں ہوگا، ان کو اس لیے ہوگا کہ اللہ فرماتا ہوں میرے وہ مجھ سے بندے بڑے محبت کرنے والے ہوں گے، تو جو میرے لیے محبت کرے اور میرے لیے دشمنی کرے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ولی کہا. ان کی عادت یہ ہوگی، وہ کسی کو مال اور خون میں نہیں پرکھیں گے، وہ لوگوں کو شریعت اور اللہ کی محبت میں پرکھیں گے. اب آپ کے سامنے کراچی سے لے کر خیبر تک سارے آستانے آ گئے ہوں گے، اور آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہوگی کہ کتنے مراد کے ہیں اور کتنے بے مراد ہیں، اور کتنے کام کے ہیں اور کتنے غیر کام کے. اب آئیے دوسری حدیث پاک میں آپ کے سامنے نسائی شریف سے پڑھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى صلاته اقبل الى الناس بوجهه وجهي. سرکار نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور سید عالم نے لوگوں کی طرف اپنا مبارک چہرہ کیا. فقال یا ایها الناس، اے لوگو، اسمعوا، توجہ سے سنو، توجہ سے سنو، اور بالکل جو ہے توجہ سے سنو. اور فرمایا آگے کہ اسمعوا، توجہ سے سنو، واقلوا، اور عقل سے کام لو، عقل لو، واعلموا، اور اس بات کو جانو. ادھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ محبوبوں کی تعریف کرتا ہے تو کیسے اہتمام ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی. اور یہاں پر آپ طریقہ دیکھیں، سرکار نے اب جو مقام جن کا بتانا ہے، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کی نالین کے صدقے ان کو خیرات ملنی ہے، کیونکہ آپ ہی کی غلامی میں تو یہ شرف پائیں گے. آپ سے ہٹ کر کیا ولایت ہے، توجہ ہے آپ کی، آپ سے ہٹ کر کیا ولایت ہے. لا و رب العرش، جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب آپ دیکھیں، فرمایا حضور نے یا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا، توجہ سے سنو، واقلوا، اور عقل مند بن جاؤ، عقل سے کام لو، واعلموا، اور غور کرو، ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، لیسوا بانبیاء، وہ نبی نہیں ہوں گے، ولا شہداء، اور نہ وہ شہید ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم،
لیکن جب انبیاء اور شہداء ان کے قریب سے گزریں گے تو ان کے مقام کو دیکھ کر غبطہ کریں گے، رش کریں گے کہ واہ کیا عزت اللہ نے دی ہے، کیا عزت اللہ نے دی ہے. اور حضور نے تین دفعہ فرمایا اسمعوا، غور سے سننا اور عقل سے کام لینا، یہ نبی نہیں ہے لیکن نبی ان پر رش کر رہے ہیں، یہ شہید نہیں ہے لیکن شہید ان پر رش کر رہے ہیں. شہید بمانا کہ جنہیں تلوار سے اتار دیا گیا ہو، یہ وہ نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ شہداء علی مت، وہ ان پر غبطہ کریں گے. فرمایا وہ قربہم من اللہ تعالیٰ، کہ جو اللہ نے فرمایا علی مجلسہم وہ قربہم من اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت اور قدر ہوگی وہ اتنی ہوگی کہ بے قدرہ کیا جانے. قدر والے جو انبیاء ہیں وہ ان کی قدر کو دیکھ کر کہیں گے مولا یہ کون ہے. فجاء رجل من الاعراب، غور کیجئے گا، غور کیجئے، فجاء رجل من الاعراب، ایک دیہاتی مجمع کے اندر تھا، من قاسیۃ الناس ولعود بید الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے کہ ان کا مقام گویا کہ انبیاء اور وہ نہ شہدا ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہدا بھی ان کو قرب الہی میں ان کا جو مقام ہے اس کو دیکھ کر غبطہ کریں گے. اتنے میں دیہاتیوں میں سے ایک منفرد دیہاتی، ایک ایسا جو ابھی کبھی نظر نہیں آیا، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دیہاتی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی حضور تشریف فرمایا نا تو اپنے ہاتھ سے حضور کی طرف اشارہ کیا جیسے کوئی چیز بندہ پوچھنا چاہتا ہو. اب ذرا عرب کے تھوڑے سادہ لوگوں کا مزاج ذہن میں لائیں، وہ کھڑا ہے اور گویا کہ حضور سے ہاتھ سے اشارہ کر کے حضور سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. اس نے عرض کی، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ پوچھ رہا ہے یا نبی اللہ، لوگوں میں سے بعض لوگ جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، آپ فرما رہے لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے کو دیکھ کر غبطہ اور رش کریں گے، تو یا رسول اللہ برائے کرم ان کا حلیہ بتا دیجئے. برائے کرم ان کا حلیہ بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں. اب ذرا غور کرنا، ولیوں کی باتیں پوچھنا کتنا عظیم کام ہے، ولیوں کا ذکر چھیڑنا کتنا مبارک کام ہے. غور کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا کتنا مبارک کام ہے اور ان کا تذکرہ کرنا کتنی اہمیت ہے. توجہ کیجئے، آپ غور کیجئے، غور کیجئے، مجلس کے آداب کو رکھیے، وہ کتنا عظیم ہے. جب اس شخص نے یہ پوچھا نا حضور سے آگے بڑھ کر کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ نہ وہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا صفہم لنا، ہمیں ان کا وصف بیان کیجئے. اس سوال کو سن کر فسر وجہ رسول اللہ علیہ سوال عربی، سرکار اس سوال کو سن کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ چمکنے لگا، پتا چلا ولیوں کی واہ واہ کرنے سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ صف ہم، توجہ کیجیے آپ، صف ہم لنا، آپ ان کے اوصاف ہم بتائیے. فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسوال العرابی، بولی سبحان اللہ، حضور اس بندے کے سوال کے تو ولیوں کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا حلیہ پوچھنا چاہتا ہے، سرکار کا چہرہ اس کے سوال سے خوشی سے روشن ہو گیا. فقال، اب حضور نے بتایا، فرما اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضور کو راضی کرنے کے کون کون سے انداز ہیں. اب یہاں سے یہ بھی نکلا کہ ہم نعت شریف تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے وہاں طریقہ یہ ہے کہ آخر میں منقبت بھی پڑھتے ہیں. کہ لگے یہ منقبت کیوں پڑھ دی، نعت تو پڑھ لی تھی نا. میں نے کہا نعت اس لیے پڑھی تاکہ خدا خوش ہو جائے اور منقبت اس لیے پڑھی تاکہ حضور خوش ہو جائے، کیونکہ حدیث بتا رہی ہے نا. حضور اپنے امت کے اولیاء کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں. بولو سبحان، ٹھنڈک آئی دل کے اندر، بولو سبحان. حضور کو خوش کرنا ہے تو مزاج جانو. اس لیے میرے امام بڑا، میرا امام تو امام ہے نا، کیا کہتا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. آئے ہائے، امام کا وہ مقطع سمجھ میں آتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور کو کہہ رہے ہیں، تیری سرکار میں. حضور آپ کی بارگاہ میں سفارش لا رہا ہوں، تیری سرکار میں. اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ مولا تیری بارگاہ میں رسول کی سفارش لا رہا ہوں. اور اللہ فرمائے رسول کو راضی تو کر پہلے، تو پھر ہمارا امام رسول کریم کو راضی کرتا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس حدیث پاک نے میرے بزرگوں بڑے بھائیوں اگر اس کی لذت پالو تو میں کہتا ہوں کروڑوں روپے سے بھی زیادہ لذت ہے اس میں, دنیا کی نعمتوں میں عظیم نعمت ہے. یہاں سے پتا چلا کہ دل مصطفیٰ کب خوش ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی واہ واہ کی جائے. اور حضور خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ واہ اب یہ سیکھے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, جو مجھ سے چمکے وہ کیسے چمکے. اب تو پوچھے گا معین الدین کو, تعریف محمد رسول اللہ کی ہوگی. تو پوچھے گا شیخ احمد سرہندی امام ربانی کو, تعریف محمد رسول اللہ کی ہوگی. تو پوچھے گا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں, تعریف رسول اللہ کی ہوگی. تو پوچھے گا ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن و حسین کیسے ہیں, تعریف رسول اللہ کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس عربی کا سوال کہ یا رسول اللہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ انبیاء ان سے خوش ہوں گے اور غبطہ اور رش کریں گے, تو حضور صف لہم ان کی شان بیان کیجئے. سرکار نے کہا, یہ نہیں کہا بیٹھ جائیے ہماری شان سنیے, بلکہ اس کو سننے کے ساتھ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ غلام کی شان آقا کی شان ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں یہاں سے پتا چلا چھوٹا تو بڑے کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے, لیکن بڑا بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے چھوٹوں کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں سب سے بڑے سرکار ہیں. سرکار فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسوال العرابی, اس دیہاتی کے سوال کہ آپ ان ولیوں کی شان بتائیے. حضور کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. اب حضور نے فرمایا ہم ناس من افناہ الناس و نوازی القبائل لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ تحابوا فی اللہ وتصافحوا يدعو الله لهم يوم القيامه. فرمایا تحابوا في الله وتصافحوا يدعو الله لهم يوم القيامه منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامه ولا يفزعون وهم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب حضور سے جب پوچھا اس عرابی نے تو سرکار کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا عرابی کا سوال سن کر. حضور نے فرمایا ہاں میں ان کی شان بتاتا ہوں, وہ لوگ مختلف گروہ سے ہوں گے. یہ جاگیرداری نہیں ہوگی, مختلف گروہ سے ہوگے, کیونکہ عزت نظریے پر ہوگی. جب تک عزت اس گروہ میں رہے گی تو گروہ عظمت والا ہوگا. اب حضور فرماتے وہ مختلف گروہ سے ہوں گے, مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے ہوں گے, جن کے درمیان بظاہر کوئی بلڈ ریلیشن قریبی رشتہ داری نہیں ہوگی, لیکن وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہاں سے لوگ بغداد جا رہے ہیں, غوث پاک آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہنے کہ آپ کے خاندان میں. کہنے کہ نہیں. تو کہ اتنا خرچہ کر کے اتنی محنت سے کما کے تو وہاں جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کے محبوب ہے نا, تو ان کا روزہ دیکھنے جا رہا ہوں. یہاں سے ہمارے پیارے پیارے بھائی سفر کے مہینے میں داتا صاحب کے دربار پر پہنچتے ہیں, سرکار بابا صاحب بابا فرید کے دربار پر پہنچتے ہیں, شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا کے مزار شریف پر پہنچتے ہیں. کوئی پوچھے اپنا وقت دیا, ٹائم دیا, بچوں کو چھوڑا ادھر گیا, کیوں گیا, کیوں جا رہے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ ولی اللہ کون ہے جن کی شان کو دیکھ کر انبیاء بھی غبطہ کریں گے. حضور فرماتے ہیں یہ کسی ایک قبیلے کے ساتھ نہیں ہے, یہ مختلف گروہ ہیں, مختلف قبیلہ ہیں, اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت بہت کریں گے. ایسے محبت کریں گے جیسے سگا بیٹا ایک دوسرے سے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, اور باپ اپنے سگے بیٹے سے محبت کرتا ہے. ایسے چاہیں گے ایک دوسرے کو. فرماؤ چاہت کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمانا خون ہوگا نہ قبیلہ ہوگا, صرف اللہ کی محبت ہوگی. بندہ باپ کو ایسا نہیں چاہتا جیسے غوث پاک کو چاہتا ہے, جیسے غریب نواز کو چاہتا ہے, جیسے داتا صاحب کو چاہتا ہے, اللہ کے ولیوں کو چاہتا ہے. بولی سبحان. تو حضور نے فرمایا ان کے نزدیک, اس سے باپ کی نفی نہیں ہو رہی ہے, باپ اگر اس مقام پر ہوگا تو دگنا پائے گا, لیکن فرمایا کہ ان کے نزدیک معیار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. کیا ہے؟ بولیے ایمان. وہ محبت کریں گے, وہ محبت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے. اور فرمایا ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے والے ہوں گے. پھر حضور فرماتے روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے منبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا اور ان کے چہرے اور ان کے کپڑے بھی نورانی بنا دے گا. اور قیامت کے روز, قیامت کے روز وہ لوگ خوف زدہ, قیامت کے لوگ, قیامت کے دن جو لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور یہی وہی اولیاء ہیں جن پر کوئی خوف نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے. تو سرکار نے خود یہ آیت پڑھ کے بتا دی اور مرکزی پیغام دے دیا کہ ولی بننے کا, ولی بننے کی بنیاد دین کے رشتے سے محبت. کسے؟ دینی رشتے سے محبت. آج بینر لگ رہا ہے کراچی میں, میرا مذہب انسانیت ہے. میں نے کہا چپ کر, داڑھی تو نے رکھی ہے منہ پر, بکواس کرتا ہے. مذہب صرف اسلام ہوتا ہے. یہ کیا تو الہاد کی بات کر رہا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے, کوئی مذہب نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین اور مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. تو اگر ایمبولنس میں دو میت کو لے جائے تو کوئی تیرا مذہب اسلام ہے؟ انسانوں کے حقوق کو اسلام بیان کرتا ہے, انسان کیا ہے وہ اسلام بتاتا ہے. تو لہذا دین اور مذہب انسانیت نہیں, اسلام. اسلام ہی نے انسانیت کی اقدار بتائی ہے اور یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جاتا. توجہ ہے, کسی اور کو نہیں دیا جاتا. یہ ایک لبرل نعرہ ہے دین کے مقابلے پر, دین کی کانسیپٹ کے مقابلے پر, دین کے ٹائٹل کے مقابلے پر, دین کے سمبل کے مقابلے پر, تاکہ اس کی قدر لوگوں کے ذہنوں سے اتر جائے. بات کو میں سمیٹتا ہوں. یہاں پر, یہاں حضور نے فرمایا ان کا ممبر بھی نورانی ہوگا اور ان کے کپڑے بھی نورانی ہوں گے. میرے پاس اس وقت حافظ ابن قیم کی کتاب ہے وابل السیب. اس میں حافظ ابن قیم یہ بات لکھتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے نا, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے. تو وابل السیب جو کلمہ طیبہ کی تعظیم پر انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے, لیکن بڑے پتے کی بات وہ لکھتے ہیں اسی حدیث پاک کا کہ ان کے کپڑے بھی نورانی ہوں گے. حضور فرماتے ہیں ان کا لباس بھی نورانی ہوگا, لیکن اس کو دیکھے گا وہ جو خود نورانی ہوگا. ہاں یہ سمجھ لیں, جس کے اندر خود نور نہیں ہوگا ان کو ان کے کپڑے ایسی نظر آ رہے ہوں گے, جس کے اندر خود نور ہوگا ان کو بستی چمکتی ہوئی نظر آئے گی. نور ہے نور. آپ کہتے کیوں, یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جس امام کی تم تقلید کرتے ہو نا, ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم یہ لکھ رہے ہیں, تو یہ بات ایسی ہے کہ جس کو ولیوں کے مذاق میں تم بتاتے نور کہاں ہے جی, نور کہاں ہے؟ ہم نے کہا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. وہ نور کے لیے پہلے منور ہونا ضروری ہے. جس کے دل میں خود عشق رسول نہیں ہے اسے غوث پاک کی بستی چمکتے ہوئے کیسے نظر آئے گی؟ جس کے دل میں خود احترام صحابہ اور اہل بیت نہیں ہے اس کو کس طرح وہ بستی چمکتے ہوئے نظر آئے گی؟ میرے دوستو اب یہاں پر دیکھیے حافظ ابن قیم نے کمال کی بات لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قال ابی بن کعب, حضرت ابی بن کعب صحابی رسول, وہ کہتے ہیں مثل نور ہی فی قلب مسلم. یہاں جو اللہ یہ فرما رہا ہے سورہ نور میں کہ اللہ نور السماوات والارض, اس سے مراد مومن کا دل ہے کہ جس پر اللہ کی تجلی اترتی ہے. یہ بات اگر صوفیہ کریں تو تم کہتے ہو صوفیوں نے مذہب بنایا. میں نے کہا یہ حافظ ابن قیم کر رہا ہے اور یہ احترام سے میں عبارت پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مثل نوری فی قلب مسلم, اللہ کے نور کی مثال مومن کے دل میں ہے. وہذا النور الذی اودعہ فی قلبہ من معرفتہ ومحبتہ والایمان بہ وذکرہ. فرمایا وہ محبت جو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے دل میں اپنی معرفت کی, اپنی محبت کی, اپنے ایمان کی ڈالتا ہے, وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نور. کیونکہ نور کی تعریف پتا ہے کیا ہے؟ نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے, وہ ظاہر بھی ہو اور مظہر بھی ہو اور اس کو مظہر کر دے. وہ ظاہر بھی ہو اور مظہر بھی ہو. نور کس کو کہتے ہیں؟ نور وہ جو خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن نہ کر سکے, وہ نور نہیں ہوتا. نور اس کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو دوسرے پر بھی روشن کرے. کہ جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہوما خاکم کے ہستم. گلے خوشبو کے در حمام روزے، رسید از محبوب بدستم بدو گفتگو کے مشکی یام عبیری، کہ وہ مٹی، حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں اس زمانے میں صابن تو ہوتا نہیں تھا، مٹی سے خوشبو والی مٹی سے نہاتے تھے، تو کہتے میں نے مٹی سے پوچھا گلے خوشبو گلے مٹی، میں نے خوشبو سے پوچھا تجھ، میں نے مٹی سے پوچھا تجھ میں خوشبو کیسے ہے، تو مہک رہی ہے، تو مٹی، علامہ سعدی کہتے ہیں کہ مٹی نے مجھے جواب دیا کہ میں دراصل گلاب کے چرنوں میں ہوتی ہوں نا، اور چمیلی کے چرنوں اور قدموں میں ہوتی ہوں نا، تو جمال ہم نشیں در من اثر کر. یہ ہے طریقت، تیرے مرشد کا مزاج تیرے دل پر نہیں آیا تو آیا کیا پھر؟ تو فرمایا جمال ہم نشیں، ہم نشیں جس کے سامنے ہوتی ہوں نا اس کا اثر ہے، جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. میں تو مٹی کی مٹی تھی، میں جس کی ہم نشین تھی وہ خوشبو والا تھا، اس نے مجھے بھی خوشبو والا بنا. اب یہاں پر لکھ رہے ہیں علامہ ابن قیم، وہ کہتے ہیں یہ نور اس کے دل میں جو تقوی کا آتا ہے، فتت زائدو. اب یہ عبارت ذرا غور سے سنیں، فرمایا وہ نور، نور کہتے ہیں اس کو ہیں جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کریں، کہتے ہیں فتت زائدو، وہ نور رکتا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کے دل میں آتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، فتت زائدو، وہ بڑھتا ہے، حتی یظہر علی وجوہہم، یہاں تک کہ اس ولی کے چہرے پر نظر آتا ہے، وجوارہم، اس کے ماحول اور سراؤنڈنگ میں نظر آتا ہے، وابدانہم، اس کے بدن اور بدن پر نظر آتا ہے. آگے بل لکھتے ہیں علامہ ابن قیم، بل وسیابہم، اس کے کپڑے سے وہ نور چھلکتا ہے، جو عرش سے دل پر آیا نا، دل سے اس کے لباس بھی چھلکتا ہے، بدن بھی چھلکتا ہے، گرد کا ماحول چھلکتا ہے، وثیابہم ودورہم، اس کے مکانات بھی چمکتے ہیں. لیکن فرماتے آگے، یبصرہ من ہوا من جنسہم، دیکھ وہی سکتا ہے جو اس کی جنس سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ نور ہوتا ہے، تو اس کو وہ نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے. وسائر الخلق لہ المنکر، فرمایا ساری خدائی کہتی ہے، عجیب بات کر رہے ہو، ساری خدائی انکار کر رہی ہوتی ہے، لیکن من ہوا من جنسی ہم، جو اس کی جنس کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چپ کر، اندھیرا کہاں ہے، ساری بستی چمک رہی ہے، نور ہی نور ہے. تو یہ بات دیکھیں، یہ متفقن علیہ بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے علماء، اور یہاں جو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ اسی سے مستشاد اور یہ اس کا مستدل ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ فَيَجْعَلُوا وُجُوهَهُمْ نُورًا وَسِيَابَهُمْ نُورًا، فرما اللہ اس کے بدن کو بھی نوری کرتا ہے، اس کے کپڑے کو بھی نوری کرتا ہے، لیکن دیکھے گا ہر وہ نہیں، دنیا کا حریص جو مرشد سے دنیا لینے آیا، اس کو وہ جلدی سے تعویذ دے کر کہتے ہیں جلدی چلا جا، جلدی چلا جا. ہاں، اور جو خدا کو لینے آیا نا، تو پھر وہ ان کے جلوہ گاہوں کو دیکھتا ہے، اس تجلی کو دیکھتا ہے، اس معیار و عظمت کو دیکھتا ہے. تو یہ حدیث پاک دیکھیے کہ جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مقام کو بیان کیا. اب میں احادیث تو کافی اس وقت میرے سامنے ہے، لیکن وقت ہمارا کیونکہ تمہید میں گزرا، اب میں یہاں پر ایک دو حدیث آخر میں عرض کرتا ہوں، جس سے یہ مضمون جو ہے آپ کے ذہنوں میں بالکل تازہ اور مرتکز ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ المرء ما من حبا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا. ان اہل اللہ کی شان کیا ہے میرے دوستو بزرگوں، آپ دیکھیے ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف الناس یوم القیامت صفوفا، بڑے دل سے سننا، قیامت کے دن جب لوگوں کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، فیمر رجل من اہل النار علی الرجل، تو ایک جنتی بندہ جو ہے وہ جہنمیوں کے قریب سے گزرے گا، ایک جنتی بندہ جہنمیوں کے قریب سے گزرے گا. رسول اللہ کہتے ہیں فیقول یا فلاں، فیمر رجل من اہل النار علی الرجل، یعنی جو جہنمی ہے، جو جہنمی ہے وہ ایک جنتی کے قریب سے گزرے گا، جنتی ہے. اور اس کو ایک حدیث میں آگے درجنوں احادیث اس معیار کی ہے، درجنوں احادیث ہے جو اس کے شواہد پر وقت مختصر ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ ایک بندے کو جہنم ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اور وہ جا رہا ہے اور اس کی نظر ایک روشن چہرے والے جنتی کو ملی جس کو فرشتے بڑے پروٹوکول میں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں, تو سرکار یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, فوراً وہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ چیخ کر کے کہا, یا فلاں حضرت, حضرت میری بات سنیں, حضرت یہ فرشتے مجھے لے جا رہے ہیں, حضرت میری بات سنیں. وہ جنتی کو کہے گا, اما تذکر یوما استسقیتا فسقیتک شربتن, حضور آپ میرے گھر آئے تھے, آپ ہمارے محلے آئے تھے, آپ کو پیاس لگی تھی, میں نے پانی پلایا تھا نا آپ کو. فرشتے اس کو گھسیٹ رہے, کیا باتیں کر رہا ہے, چل ادھر. اس نے کہا نہیں نہیں رکو, میں ان کو جانتا ہوں. کہا تو جہنم میں جا رہا ہے, وہ جنتی ہے, تو کیا جانتا ہے. آئے نسبت دیکھیے کیا ہوتی ہے. وہ فرشتے کو کہتا چلے جاؤں گا, رک جاؤ, لیکن ذرا بات تو کر لوں. ان کو تو میں اس دن بھی اپنے محلے میں بڑے دور سے دیکھنے آیا تھا, جب پتا چلا تھا میرے محلے میں آئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب اما تذکر یوما استسقیتا فسقیت شربتا, آپ ہمارے محلے میں آئے تھے اور آپ کو, آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے, ایک دفعہ آپ کو پانی کی پیاس لگی تھی اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. تو حضور فرماتے ہیں قال فیشفع له, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کہے گا تو اللہ رب العالمین جل والا اس جنتی کی عرض, جنتی کہے گا مولا, ایک حدیث میں یہ ہے کہ جنتی کھڑے ہو کر کہے گا مولا اسے مجھے ہبا کر دے, مجھے دے دے, مجھے اختیار دے. اللہ کہے گا جا ہبا کر دیا, کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا اپنے ساتھ جنت میں لینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اس نے بالکل میری خدمت کی تھی. اللہ فرمائے گا جا اپنے ساتھ جنت میں لے جا. یہ اپنے ماجا میں, یہ بحقی میں, سمجھ رہے میری بات؟ اب اس حدیث پاک میں آگے وَيَمُرُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَمْ تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طُهُورًا, ایک آدمی ایسا گزر رہا ہوگا, وہ جنتی کو دیکھے کے جا رہے گا, وہ کہے گا حضرت, حضرت آپ کو میں نے وضو کا پانی دیا تھا, آپ کو نماز پڑھنی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے طہارت کے لیے پانی چاہیے. فَيَشْفَعُ لَهُ, اللہ سے وہ کہے گا مولا اس کو میرے لیے ہبا کر دے, اللہ دے دے گا. بشرطے کہ وہ مومن ہو, کیونکہ کافر کی شفاعت تو نہیں, مومن ہو. اور یہ اخلی تخصیص ہے, بھابھی کو وہاں پر گھسنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مومن ہے اس لیے اس کی شفاعت ہو رہی ہے, توجہ کیجئے گا, شفاعت ہو رہی ہے. تو اللہ سے کہے گا مولا اس کو میرے لیے ہبا کر دے, اس کو مجھے دے دے مولا. اللہ رب العالمین جل وعلا, یہ رب, دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں میرے آگے آگے, یہ مسند ابو یعلا کے اندر ہے, وہ یہ کہے گا یا ربی ہب لی, یا ربی ہب ہو لی, یا ربی ہب ہو لی, یا اللہ ہاں ہاں اس نے مجھے پانی پلایا تھا, یا اللہ ہاں ہاں اس نے مجھے طہارت کے لیے پانی دیا تھا, پیاس بجھائی تھی, اللہ یا ربی ہب ہو لی, یا اللہ اس کا اختیار مجھے دے دے. فیقول ہوا لک, اللہ فرمایا جا دے دیا, جا دے دیا. وہ یجیو فیأخذ بیدہ فیدخل الجنہ, وہ فرشتوں سے کہے گا بس چھوڑ دو میری بات رب سے ہو گئی ہے. وہ جہنمی کا ہاتھ پکڑے گا, اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کر سیدھا اس کو جنت میں لے جائے گا. اب یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے, حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تھا کہ قل تو حدثک انس عن النبی, کیا یہ واقعی میں حضرت انس نے حضور سے سنا ہے؟ تو فرما قال نعم, ہاں ہاں سنا ہے. اور اس میں آگے بھی کئی حدیث ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ حضرت انس نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے حضور سے سنا ہے کہ وہ بندے اللہ سے کہے گا مولا اس بندے کو میرے حوالے کر دے, اس نے دنیا میں میری خدمت کی تھی. اللہ فرمائے گا جا کر دیا اس کے حوالے, اور وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گا. توجہ آپ کی, اس پر ابھی شور اٹھے گا پورے دنیا سے. اب بخش رہا اللہ ہے, لیکن انہوں نے نبی ولیوں کی نسبت نہیں مانی, نہیں نہیں یہ تو مجبوری ہو گئی, یہ کیسے؟ ارے بھائی اللہ نے اجازت دے دی ہے اور اس کی نسبت سے. اب میں اس مسئلے کو میرے دوستو قرآن کے ایک آیت سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ اس حدیث پر اشکال کھڑا نہ ہو. یہ سورۃ طور قرآن کی سورت ہے, سورۃ الطور, اور یہ پارہ جو ہے 27 ہے اور سورت نمبر 52 ہے. اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے, سورۃ طور کی آیت نمبر ہے, یہ آیت نمبر 21 ہے. اب آپ دیکھیں, کہتے جی ہر ایک سے تو عمل پوچھا جائے گا. میں نے کہا وہ رب ہے, عمل پوچھے, عمل پوچھے, ایسی بخش دے. اور میں نے کہا وہ محبت کا, محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ بھی ایک عمل ہے, محبت بھی تو عمل ہے نا بندے کا. توجہ ہے, محبت بھی تو عمل ہے. وہ حدیث پاک لا یؤمن احدکم, میں آپ دیکھیں وہاں کی تشریح میں لکھا گیا تمام مفسرین نے, یہ عمل ہے آپ کا. تو جس طرح نماز روزہ ایک عمل ہے, اس طرح محبت ایک عمل ہے. اور مجھے کہنے دیجئے سچی محبت نماز سے بڑا عمل ہے. اس لیے تصوف کی کتاب شروع ہی محبت کے بیان سے ہوتی ہے, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, دین کی محبت. اور وہ محبت جو اللہ رسول کی محبت سے خالی ہو, تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی، وہ عمل عمل نہیں ہوتا. تو جیسے میرے اور آپ کا عمل نماز روزہ زکات ہمارا عمل ہے، اسی طرح محبت بھی ایک عمل ہے، اور محبت خالص خدا اور رسول کی یہ ایسا عمل ہے جو نمازوں پر مقدم ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے وہی حق محبت ہے جو ساری نسبتوں کو محبت بنا دیتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 21 ہے، سورۃ طور ہے، کہ نسبتوں سے خدا کیسے بخشتا ہے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور ان کی ذریت ان کی طرح ایمان لے کر آئی. اللہ فرماتا الحق الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن ہم ان کی ذریت کو، ذریت ہی کا معنی کر رہا ہوں، ذریت کو ہم ان جنتیوں کے ساتھ جوڑ دیں گے. وما علتناہم من عمل من شے، ایسا نہیں ہوگا کہ جنتی سے کچھ نیکی ہم لے لیں اور اس گویا کے جو نیچے جہنم میں جا رہا ہے اس میں وہ نیکی شامل کر دیں اور شامل کر کے اس کا درجہ بڑھا دیں. قرآن کہتا ہے وما علتناہم من عمل من شے، ہم ایمان والوں کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. صرف جو اس خاندان سے نسبت ہے اور وہ اوپر والا جنت میں چلا گیا ہے اور اس کے دل کو قرار اپنے اس بچے اور عزیز سے ہے، تو ہم اس جنتی کو خوش کرنے کے لیے اس جنتی کے عمل میں سے کچھ نہیں لیں گے، اپنے فضل سے اس گناہگار کی سطح کو بلند کر کے اس جنتیوں سے ملا دیں گے. اب یہ قرآن میں یہ شاہد موجود ہے. اب جتنی روایت پر کوئی غیر مقلد اگر جرح کرے گا اور ہماری روایت پر وہ طنز کرے گا، تو میں کہوں گا یہاں پر یہ شاہد کھڑا ہے، گواہ کھڑا ہے. قرآن کی آیت ان تمام مضمون کی توثیق کرے گی جو یہ موجود ہے، وما علتناہم من عمل من شے، اور اللہ فرماتا الحقنا بہم ذریتہم. اب اگر کوئی کہے گا یہاں تو ذریت کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، میں نے کہا مجھے یہ بتا اولاد، ابھی میں نے درجن حدیث پڑھی خون کی قدر زیادہ ہے دین کی، تو جب خون کی اولاد کو باپ کا فیض پہنچے گا تو مرشد سے تو دین کی نسبت ہے، اور یہ شریعت کا مسلم مسئلہ ہے کہ دین خون پر اعلیٰ ہے، باپ سے بڑا رتبہ استاد اور عالم کا ہوتا ہے. تو جب باپ اپنے بچے کی صرف بیٹا اور ایمان کی وجہ سے، اس کی نسبت کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے گا، تو مرشد سے اس کی نسبت دین کی ہے، تو اس کی نسبت سے وہ باہر کیسے رہے گا؟ تو یہ ہے اہل اللہ کی بیعت کا ثمر. وقت ہمارا مکمل ہو گیا. یہ ہے اہل اللہ کی بیعت کا ثمر. 100 بندے مار دیے جناب، 99 بندے مار دیے بخاری میں. توجہ ہے، اگلے سے پوچھتا ہے، لوٹے بستر والے سے پوچھتا ہے کہ اللہ بخش دے گا؟ اس نے کہا 99 بندے مار کر بھی کوئی بخشا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا تو نے میرا دل جلا دیا اور میں تجھے بھی مارتا ہوں. 100 بندے مار دیے. وہاں سے کوئی شریف عاشق رسول گزر رہا تھا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بابا جی مجھ سے گناہ بڑی نادانی میں ہوا، 100 بندے مارے، دیکھو اس بندے نے غلط بات کی تھی، میں نے اس کو بھی مار دیا، اس نے میرا دل توڑا تھا. اس نے کہا کہ خدا تجھے نہیں بخشے گا، تو مجھے خدا بخش دے گا؟ اس نے کہا ہاں بخش دے گا. کہتے جی اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، غوث پاک کے پاس کیوں گئے؟ تو میں نے کہا اللہ تو وہاں بھی سن رہا تھا، اس کو کیا مشورہ دیا گیا؟ بخاری میں ہے. اور سرکار نے وہ واقعہ سنایا، وہ کہے گا خدا مجھے بخش دے گا، میں نے 100 قتل کیے ہیں. اس نے کہا ہاں سچی توبہ کر. کہا کیسے؟ کہا وہ سامنے کچھ اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جا ان کی بستی کے پاس، ان کے پاس بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ. ابے جب معافی اللہ ہی سے مانگنی تو یہاں سے کیوں نہ مانگو؟ پتا چلا کہ وہ سنتا ہر جگہ سے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. بخاری کی حدیث ہے میرے دوستو بزرگو، یہ بخاری شریف کتاب الانبیاء ہے، صفحہ حدیث نمبر 3470. حضور فرماتے ہیں کہ وہ جانے لگا اس کو موت آ گئی، اب مر گیا، فرشتے آ گئے، جہنم میں لے جانے والی بھی آ گئے، جنت میں لے جانے والی بھی آ گئے. جہنم والے کہے کہ ہم لے جائیں گے، جنت والے کہیں کہ ہم لے جائیں گے. جہنم والے کے جنت ہی کہنے لگے جہنم والوں سے کیوں لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا 100 بندے مارے تو کہ جنت میں جائے گا، تو کہا تم جنت میں کیوں لے جاؤ گے؟ فرمایا مارے 100 بندے ہم مانتے ہیں، لیکن جا رہا تھا نیک لوگوں کے پاس توبہ کرنے کے لیے. اللہ جانتا سب کچھ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں، لیکن اللہ ولیوں کی شان بتانے کے لیے، حدیث بخاری ہے، اللہ تیسرے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجے گا اور ان میں وہ پھڈا حل کروائے گا. کہ بھائی کیا دونوں میں کیا جھگڑا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو اس نے بندہ مارا ہے، 100 بندے مارے ہیں، تو جہنم والا کام کیا. انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے. کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہم مانتے ہیں اس نے جہنم والا کام کیا، لیکن اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی اور وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس وہ جا رہا تھا جو عبادت کر رہے ہیں. تو کہا تو اس نے کہا چلو فیصلہ کر لیتے ہیں. کہا کیا فیصلہ؟ کہا زمین کو ناپ لیتے ہیں، جہاں اس نے قصور کیا اور یہ بندہ بھی مارا ہے اور جہاں یہ کھڑا ہے، اس بندے اور اس لاش اور اس کے درمیان اگر فاصلہ قریب آ گیا تو یہ جہنم میں جائے گا، اور جہاں وہ بستی ہے
وہاں پر قریب آیا
تو جنت میں جائے گا. اب یہ کیسا ہے, وہ تو بستی 40 میل دور تھی, رب نے زمین کو حکم دیا اور زمین الٹی ہو گئی, اور یہ جو میت قریب تھی 4 فٹ پر, یہ 40 میل پر پہنچ گئی, اور وہ جو 40 میل پر تھا وہ 4 فٹ پر آ گیا. میں نے کہا مولانا جب رب خود ان کا جھنڈا بلند کرنا چاہ رہا ہے تو تو کیوں شرک فتوے لگاتا ہے؟
نظام کائنات کو رب نے بدل دیا. فرمایا نظام بدل سکتا ہے, محبوبوں کی نسبت ہلکی نہیں ہو سکتی ہے. اب کہا ناپ زمین کو, جب ناپا تو ولیوں کے قریب نکلا اور جنتیوں نے ہاتھ پکڑا اور اس کو لے گئے. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہی ہے جو کسی سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. آج کی تقریر میں صرف ہم نے ایک ظاہری سیاق اس کا پیش کیا, آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ جو اس پر مزید آگے کے مقدمے کے دلائل ہیں انشاءاللہ اس طرز پر بھی ہم اہل سنت و جماعت کے منشور اور نظریے کی توضیح پر جو قرآن و سنت اور اجماع اور متداول اور متوازن دلائل ہیں انشاءاللہ ایک دعوت فکر کے طور پر اور اپنے اندر شعور اور ایمان کی روشنی کو جگانے کے لیے انشاءاللہ قرآن و سنت سے ان کے دلائل, ان کے مقام اور ان کی عظمتوں کا ذکر کریں گے کہ آٹا اگر اس پانی سے گوند لیا گیا بخاری میں کہ جناب جس سے کافر پیتے تھے, رسول اللہ نے 40,000 آدمیوں کا آٹا پھینکوا دیا, فرمایا وہ نبی جو ایک اناج کا دانہ نہ پھینکوائیں اور 40,000 آدمیوں کا آٹا پھینکوا دیا. فرمایا کچھ آٹا بچ گیا؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا اب میں بتاؤں گا پانی کہاں سے لینا ہے. چلے حضور آگے کنویں پر گئے, یہ کنویں سے بھی لیا, حالانکہ صحابی ہیں وہ عالم ہیں ان کو پتا ہے پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے. اس میدان میں 2 کنویں تھے, پہلے کنویں سے لیا تو سرکار نے فرمایا آٹا اس پانی سے گوندا اس کنویں سے لے کر؟ کہاں؟ فرمایا سارا پھینک دو. پھینک دیا, اب کچھ بٹا ہوا آٹا تھا. کہ لگے اب میں بتاؤں گا تمہیں پانی کہاں سے لینا ہے. اسی کنویں کے آگے دوسرا کنواں تھا, فرمایا یہاں سے لو اور اس میں ڈالو. فرمایا فرق پتا ہے, اس سے کافر پیتے تھے, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیتی تھی. تو جس سے انبیاء کے جانور پیے وہ نسبت. تو کہتا ہے یہ بغداد کی مٹی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ادھر بھی پانی پانی تھا. رسول اللہ شرک سکھائیں گے معاذ اللہ یا توحید؟ تو حضور نے بتا دیا کہ جس کی نسبت خدا کے دشمنوں سے ہو جائے وہ مردود ہے, اور اللہ کے محبوبوں کی سواریوں کے بھی ہونٹ کس پر لگ جائیں تو جناب الرسول اللہ اس کا پانی لے کر روٹی بنائیں اور وہ روٹی کھائیں. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. وآخر دعوان الحمدللہ.